اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ النساء سے ہوا، جس کے آغاز میں تقوی اختیار کرنے کی تلقین ہے، اور پھر اللہ کے قدرت کے حضرت آدم اور حوا کے صلح سے اللہ نے نسل انسانی کو زمین پر پھیلا دیا، اور صلہ رحمی کی ترغیب ہے، اور یتیموں کے مال کی حفاظت، ان کی کفالت کی ترغیب دی گئی، اور اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ نکاح ایک سے زائد چار تک کی گنجائش ضرور ہے، لیکن عدل و انصاف شرط ہے. اگر انصاف اور عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. پھر ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو معاشرے کے اندر کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی نگہداشت اور ان کی مالی ذمہ داریوں کا حکم ہے کہ ان کی ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے. پھر ورثاء کا تذکرہ ہے کہ وارث کو اس کا حق ملنا چاہیے، خصوصاً بچی کی وراثت کے سلسلے میں جو حق تلفی ہوتی تھی، اسلام نے اس کا سد باب کیا اور تمام ورثاء کے حقوق بتلا دیے اور حصے بتا دیے، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ حصے اللہ نے تقسیم کیے ہیں، اور اللہ زیادہ علیم اور حکیم ذات ہے، اور یہ وراثت کی تقسیم وصیت کے نفاذ سے پہلے قرضے کے ادا کرنے کے بعد، کہ پہلے وصیت نافذ ہو جائے، قرضہ ادا ہو جائے، پھر وراثت کی تقسیم ہو. اور پھر زنا اور لواطت کے سلسلے میں قانون سازی کی گئی، اس کی ابتدا کی گئی، اور فرمایا گناہ ہمیشہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ عورتوں کے حقوق میں کوتاہی مت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں بہن بیٹی خالہ بھانجی وغیرہ، اور اسی طرح وہ عورت جس کا پہلے سے شوہر موجود ہے، ان تمام کی فہرست بتلائی، اور ساتھ یہ بتایا کہ ازواج زندگی کا مقصد نسل انسانی کی حفاظت ہے، اور حرام کے بجائے اللہ نے یہ حلال راستہ نکاح کا بتایا ہے، اور نکاح جس سے کیا جائے اس کا مہر بھی ادا کیا جائے. اللہ رب العزت آسانیاں چاہتے ہیں، مشکل میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتے. ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق مت کھاؤ، ہاں تجارت کے ساتھ برضاء رغبت اگر ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے. جب تم کبائر گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے صغائر ویسے ہی معاف فرما دیں گے. پھر اللہ رب العزت نے مرد عورت کے درمیان جو تقسیم فرمائی ہے، اس کی جسمانی ساخت میں جو فرق ہے، اس لیے ایک کو دوسرے جیسے بننے کی تمنا اور آرزو نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کو اللہ کے اس فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. پھر معاشرے کی کوئی زندگی بھی اجتماعی بغیر ذمہ دار کے نہیں اچھی گزر سکتی. اگر کسی بھی اجتماعی سلسلے کا کوئی ذمہ دار اور نگہبان نہ ہو تو وہاں انتشار اور اختلاف ہوا کرتا ہے. گھر بھی معاشرے کی ایک پہلی اکائی ہے، وہاں بھی ایک گھر کا ذمہ دار ہے، اور وہ مرد ہے کہ جس کو ذمہ ہے بیوی کے اخراجات، اور نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے. پھر فرما بردار عورت کا تذکرہ ہے، نیک صالح بیوی جو اللہ کا بھی حق ادا کرتی ہے، اب شوہر کے بھی حقوق ادا کرتی ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اگر اس میں وہ کوتاہی کرتی ہے اور اس کے اندر اخلاقی کمزوریاں ہیں، تو مرد کو ترغیب ہے کہ اچھے انداز سے تنبیہ کرے اور اسے سمجھائے، اور معاملہ اگر بڑا بڑھ جائے تو جو خاندان کا بڑا ہے، دونوں خاندان کی طرف سے وہ اکٹھے ہو کر معاملے کو وہیں حل کر لیا جائے. حتی الامکان معاملہ عدالتوں سے پہلے گھر کے ذمہ دار ہی اس کو حل کر لیں. پھر اللہ رب العزت نے حقوق بتائے کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور پھر والدین کے حقوق، اور مسکینوں کے، یتیموں کے، اور پڑوسیوں کے، اور اپنے ہم نشینوں کے حقوق کی تعلیم اور ترغیب دی، اور فرمایا ان حقوق میں کوتاہی وہ کرتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور جو ریاکار اور دکھلاوے کے لیے مال کو خرچ کیا کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ جہاں ہر شخص اکیلا اکیلا آئے گا، اور اپنا ساری زندگی کا نقشہ اپنے ساتھ سامنے دیکھے گا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ, اور نماز کے اپنے حقوق آداب ہیں. اور پھر تیمم پاکی کا ایک خاص طریقہ جو اس امت محمدیہ کا اعزاز ہے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر یہودیوں کی بدفطرتی کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے آسمانی کتاب میں کس انداز میں تحریف کیا کرتے تھے, اور مسلمانوں کے لیے وہ دلوں میں کیسا بغض اور حسد رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایک منافق تھا جو ایک یہودی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا, اور فیصلے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. لیکن وہ منافق جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا, اس نے اس یہودی سے کہا کہ اس فیصلے کو چھوڑیے, جلے عمر کے پاس چلتے ہیں, وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے. اس منافق کا خیال یہ تھا کہ عمر صرف یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے, اس لیے کہ بظاہر تو میں مسلمان ہوں. لیکن جب عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو آپ نے جب سنا تو یہودی نے کہا کہ اب فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے کے آئے اور تلوار ساتھ لے کے آئے, اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. اس وقت منافقین نے برو پہ کنڈا کیا کہ ایک مسلمان کی جان لے لی گئی. اللہ رب العزت نے آیت عمر کی تائید میں قرآن کی آیتیں اتار دی کہ یہ مسلمان نہیں تھا, بلکہ اس نے محمد رسول اللہ کے حکم کو نہ مانا. اور پھر اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اختلاف اور انتشار میں اللہ کے حبیب کو حکم اور فیصل مانتا ہے. وہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کے حکموں کو, اللہ کے نبی کے احکامات کو نظر انداز کر دے. اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی اور جہاد کا حکم دیا, اور فرمایا جہاد جیسے مناسب ہو, انفرادی یا اجتماعی, چھاپہ مار کروائیاں ہوں, جو بھی مناسب ہو, دشمن سے مٹ بھیڑ کا جو بھی موقع ہو اس کے مطابق جہاد کرو. پھر اللہ رب العزت نے جہاد کی ترغیب دی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی, اور ساتھ یوں فرمایا کہ کیوں نہ جہاد کرو جبکہ بستیوں کے لوگ, مظلوم لوگ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں کہ کب کوئی ہمارا نجات دہندہ آئے گا اور ان ظالموں سے ہمیں نجات دلائے گا. اسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جب جہاد کا حکم آیا تو پہلے جو لوگ جہاد کی باتیں کرتے تھے, جب جہاد کا حکم آیا تو وہ کہنے لگے کہ اتنی جلدی حکم کیوں آ گیا, ابھی تو ہمارے اندر تیاری ہی نہیں ہوئی. تو اسی کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ جہاد سے ڈرتے اس لیے ہیں کہ موت سے ڈرتے ہیں, ورنہ اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ اپنے محفوظ قلعوں کے اندر بھی بیٹھے رہیں تو فرشتے کو یہ وہاں بھی نہیں روک سکتے. پھر اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کا جرمانہ ذکر فرمایا کہ وہ فدیہ ادا کرے گا, اور فدیہ کی مختلف شکلیں بیان کی گئیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی جان لینا, اور جان بھی جان بوجھ کے لینا, اور کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کسی مسلمان کو قومیت کی بنیاد پر, عصبیت کی بنار پر, یا فرقہ واریت کی بنیاد پر, یا لسانیت کی بنیاد پر, یا غیروں کی چوکی داری کرتے ہوئے اور کفر کی نوکری کرتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کرنا اور اس قتل کو جائز سمجھنا, اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا شخص دائمی جہنمی ہے, اس لیے کہ وہ ایک مسلمان کو قتل کرنا حلال سمجھتا ہے, اس سے اس کا ایمان اسلام ختم ہو جاتا ہے. تو کسی مسلمان کو حلال سمجھ کے قتل کرنا یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے جہاد کی فضیلت بتائی کہ جو اللہ کے راستے میں میدانوں کے اندر دشمن سے مٹ بھیڑ کر رہے ہیں, کوئی ان کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ درجے اور فضیلت کے لحاظ سے بہت بلند ہیں. اور ساتھ فرمایا کہ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں, یہ ہجرت بھی بہت اونچا مقام ہے, اس لیے ہجرت کر رہے تاکہ وہ اپنے دین پر آزادی کے ساتھ چل سکیں, لیکن اگر راستے میں ان کی موت آ گئی تو اللہ کیا ان کی ہجرت قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت انہیں اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اب ہجرت کا موقع ہو یا میدان جہاد کا موقع ہو، لیکن فرمایا نماز وہ دولت، نماز وہ اللہ کا حکم ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے، میدان جہاد کے اندر بھی نماز پڑھنی ہے. اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں مجاہدین نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپ کے پیچھے امام، آپ کے پیچھے اقتداء کی جائے، ایک رکعت پڑھ کے پھر یہ جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت آ کر آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لے، پھر وہ جماعت جو دشمن کے سامنے کھڑی ہے وہ واپس آ جائے اور آپ کے پیچھے اقتداء کرے. یہ سارا سفر بھی نماز کو ختم نہیں کرتا اور اس سے نماز جو ہے فاسد نہیں ہوتی. میدان جہاد کے اندر نماز کا یہ طریقہ بتایا ہے اور اس بات کی اہمیت بتائی کہ جہاد اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کی وجہ، جہاد اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ لیکن پھر بھی نماز سے غفلت جائز نہیں ہے، نماز سے غفلت جائز نہیں ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہاد بھی ملتوی نہیں ہے. دونوں حکم اپنی جگہ پر بہت اہمیت کے حامل ہیں. لیکن فرمایا جب سفر بھی نہ ہو اور ایسا کوئی موقع نہ ہو پھر نماز کو اہتمام سے ادا کرو، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ خود جہاد کریں اور دوسروں کو جہاد کی ترغیب دیں، مہد دوسروں پہ تنقید نہ کریں، اس بات کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتے اور مشرک کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شرک سے سچی توبہ نہ کر لے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا، جو ایمان والی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، جو بھی ایمانی زندگی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کریں گے. زمین و آسمان کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے. پھر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا ان کے حقوق کے اندر کوتاہی مت کرنا اور ان کے مہر دینے میں سستی مت کرنا، اور اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہ کرنا، اور اس بات کی تلقین فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اسلام اور ایمان، اسلام آیا اس لیے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کو رواج دے، عدل و انصاف کو رواج دے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم بھی اس لیے تھی کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف ہو. یہ عدل و انصاف جہاں حکومتوں کی ذمہ داری ہے، وہاں ایک فرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی عدل اور انصاف سے کام لے، چاہے عدل و انصاف کرتے ہوئے گواہی دیتے ہوئے یہ گواہی اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور اس کے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ عدل و انصاف کو دامن سے، ہمیشہ عدل و انصاف کے دامن سے وابستہ رہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، اپنے ایمان کو، یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان والو اپنے ایمانوں کو تازہ کرتا رہو. اور ایمان کی تازگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ایمان ایسا ہوتا ہے جو بہت کمزور ہوتا ہے، جیسے ڈگمگاتا دیا اس کی چراغ بالکل ہی ختم ہونے لگتی ہے، اور ایک ایمان اتنا بڑھیا ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد کے ماحول کو بھی اپنے ایمان کی وجہ سے روشن اور متاثر کر دیا کرتا ہے. اتنا بڑھیا ایمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر کا ایمان اتنا بڑھیا ہے کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے تو صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا. ان کا ایمان اتنا بڑھیا ہے. اور میرے عزیزو، یہ ایمان کا چراغ اتنا کمزور اور اتنا بجھنے لگتا ہے کہ بس اوقات مسلمانوں کے گھروں سے اس کی بیٹیاں اور بیٹے اور مسلمان تاجر بازاروں میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن فرق معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اولاد مسلمانوں کی ہے یا غیر کی ہے، یہ تاجر مسلمان ہے یا کون ہے. اتنا ایمان سے دور چلا گیا اور ایمان کا چراغ ایسا ختم ہوا کہ اس میں اور کافر کی اولاد میں فرق ہی مٹ گیا. اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ اپنی ایمانوں کو تازہ کرتا رہو اور اس ایمان کی قوت میں اور صحت میں اضافہ کرتے رہو. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت فرمائی کہ جو کفار کے ساتھ دوستیاں اور یاریاں اس لیے لگاتے ہیں کہ دنیا کے اندر انہیں کفار عزت دے دیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے منافقین کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری دے دو اور انہیں بتا دو کہ عزت کفار کے قدموں میں اور ان کی چوکھٹ پہ نہیں ہے، عزت اللہ کے خزانوں میں ہے، عزت اللہ کے ہاں سے ملتی ہے، اور اسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان سے کہا کہ تم ایسی مجالس اور محافل میں نہ بیٹھنا جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو رہا ہو، اس لیے کہ ایسی مجالس میں جہاں کفر کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس کفر کی بات پر مطمئن رہنا اور اس کو سن کے خاموش رہنا اور دل سے اسے راضی ہو رہنا، اگرچہ کفر کے بول نہ بولے لیکن کفر کے بولوں پہ راضی رہنا بھی کفر ہے، اس لیے اہل ایمان سے کہا کہ ایسی مجالس اور محافل سے جہاں اللہ کے حکموں کا نبی کی سنتوں کا مذاق ہو رہا ہو تم ایسی محفلوں اور مجالس میں نشست و برخاست نہ رکھنا، ورنہ تمہارے دل بھی انہی جیسے خلط ملت ہو جائیں گے اور تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے دوستیاں مت لگاؤ، کافروں کو دوست مت بناؤ اور منافق مت بنو، اس لیے کہ منافق تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ہاں اگر کوئی آدمی اپنے نفاق سے توبہ کر لے اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص ایمان لے کے آئے گا اور شکر گزارے کی زندگی گزارے گا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ انہیں عذاب دے دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو بڑے جاننے والے اور بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک۔